اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ شہداء کی تدفین سے فارغ ہو کر اللہ کے رسول واپس آئے، راستے میں حمنہ بنت جحش سے ملاقات ہوئی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن تھیں، ان کے بھائی عبداللہ بن جحش کی شہادت کی خبر دی، انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ کی شہادت کی خبر سنائی گئی، ان کو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، پھر ان کے شوہر مصعب بن عمیر کی شہادت کی خبر سنائی گئی تو چیخ مار کر رونے لگی۔ اس پر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت کا شوہر اس کے لیے خصوصی درجہ رکھتا ہے، اور یہ واقعی حقیقت ہے۔ جس طرح انسان کے دل میں، ایک عورت کے دل میں شوہر کی محبت ہوتی ہے، اور جو شوہر کا مقام ہوتا ہے، واقعی پچھلے رشتے اس کے سامنے جو ہیں وہ پیل ہو جاتے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، میرے والد شہید ہوئے تو میں ان کی لاش دیکھ کر رو رہا تھا، میری پھوپھی بھی وہاں بیٹھی تھی، وہ بھی رو رہی تھی۔ آپ نے میری پھوپھی سے فرمایا، تو عبداللہ پر مت رو، کیا روتی ہے؟ اس پر تو فرشتے سایہ کیے رہے جب تک کہ ان کا جنازہ اٹھایا گیا۔ سورہ آل عمران میں غزوہ احد کے بارے میں بہت تفصیلی تبصرہ آیا ہے، اور مسلمانوں کو وہاں پر بہت سے قیمتی سبق جو ہیں وہ سکھائے گئے۔ قافلہ زندگی کا اپنا چلتا رہا، زندگی نارمل تو ہونی ہوتی ہے، انسان ماضی میں گزارا نہیں کر سکتا، شکست ہے وہ بھی ماضی کا حصہ بن جاتی ہے، اور جو فتح حاصل ہوئی ہوتی ہے وہ بھی ماضی کا حصہ بن جاتی ہے، اور یہی مسلمانوں کا طریقہ ہے۔ اسلام فارورڈ لکنگ ہے، آگے دیکھتا ہے، بار بار پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا رہتا، پچھلی خوشیوں کو اور پچھلے غموں کو خالی سیلیبریٹ نہیں کرتا، اسلام دیکھتا ہے آگے کیا کرنے کا کام ہے۔ حضرت جابر، جن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کے والد شہید ہوئے تھے، حضرت عبداللہ، یہ وہی ہیں نا جنہوں نے عبداللہ بن ابی کو روکنے کی کوشش کی تھی اور کہا تھا کہ تم واپس آ جاؤ۔ حضرت جابر کے والد شہید ہو گئے۔ حضرت جابر نے اچھی عمر کی ایک عورت سے نکاح کیا، یعنی کہ اچھی بڑی عمر کی عورت سے نکاح کیا۔ حضور نے پوچھا کہ تم نے کس سے شادی کی، تو انہوں نے بتایا کہ ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے، تو آپ نے فرمایا کسی ینگ لڑکی سے شادی کیوں نہ کی، یعنی کہ اپنی ہم عمر سے تم نے شادی کیوں نہ کی۔ اس پر کہنے لگے، میرے والد نے 9 بیٹیاں چھوڑی ہیں، حضرت جابر کی 9 بہنیں تھیں اور یہ ایک ہی بھائی تھے، تو فرماتے ہیں میں نے مناسب نہ سمجھا کہ انہی کی طرح ایک نادان لڑکی لا کر ان میں شامل کر دوں، وہ بھی کھلنڈری ہیں 9 بہنیں میری، اور ایک ینگ سی بیوی لے آؤں تو پھر کیا ہوگا، مشکل ہو جائے گا معاملہ۔ تو فرماتے ہیں میں نے مناسب نہ سمجھا کہ انہی کی طرح کی نادان لڑکی لا کر ان میں شریک کروں، میں نے چاہا کہ ایک عورت لاؤں، یعنی کہ عمر والی سمجھدار لاؤں، جو ان کی کنگھی چوٹی کرے اور ان کا خیال کرے۔ اب دیکھیے، میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ کسی عورت کو آج پتا چلے کہ جو مرد مجھ سے شادی کر رہا ہے وہ اس لیے شادی کر رہا ہے کہ میں اس کی بہنوں کی دیکھ بھال کروں، کوئی کرے گی؟ ہم کہیں گے لو ہم ہی فالتو رہ گئے، آیا بنا کے رکھنا ہے ہم کو، نوکرانی سمجھ کے لے جا رہے ہیں ہمیں، ہم تو یہ باتیں کریں گے نا، اس لیے کہ ہم کو تو فلموں نے تصور دیا ہے کہ شادی کے بعد صرف شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھے رہتے ہیں، بس یہی ہے کام کرنے کا، صرف مقصد آج یہ رہ گیا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم نے دین کہاں سے سیکھا، ہم کہیں گے اللہ محمد علی زیبا سے سیکھا، فلموں میں ایسے ہی ہوتا تھا، وہ ایسے ہی تو کرتے تھے، ہمیں کیا پتا کہ قرآن دین سکھاتا تھا یا ہمیں سنت سے دین سیکھنا ہے، ہم نے تو فلموں سے سیکھا ہے جا کر سارا۔ جیسے کہ ایک عورت نے سینما ہال سے نکل کر اپنے شوہر سے کہا، لطیفہ ہی ہے ظاہر ہے، اس نے کہا تم نے دیکھا کہ ہیرو ہیروئن سے کتنی پیاری پیاری باتیں کرتا ہے، اس کے شوہر نے کہا ہاں اس کو 10 لاکھ روپے بھی ملتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہم ان ریئلسٹک ہو گئے ہیں، بالکل حقیقت سے بالکل کٹ گئے ہیں، پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، مووی میجک میں رہتے ہیں نا ہم لوگ، اور دنیا اور حقیقت جو ہے وہ مووی میجک نہیں ہے۔ اور عورتیں کتنی مچیور ہوتی تھیں نا، ایسی عورتیں پروڈکٹیو ہوتی ہیں معاشرے کے اندر. ڈالز قسم کی لڑکیاں جو صرف ڈال بن کے رہنا چاہتی ہیں وہ پروڈکٹیو نہیں ہوتی. یہ ہے اصل ویلیو کہ انسان انسان کے کام آنا چاہے، کہ کوئی عورت خوشی محسوس کرے کہ ٹھیک ہے میرے آنے سے اگر کسی کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، میں کسی کے لیے کام کر سکتی ہوں تو کیوں نہیں، وائی ناٹ، بہت اچھا ہے. تو فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میں ایک ایسی عورت لے کر آؤں جو میری بہنوں کا خیال رکھے. آپ نے فرمایا اسبتا، کہ تو نے اچھا کیا. اب یہ دیکھیے کہ بار بار جب ہم نبی اکرم کی زندگی اور صحابہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو نکاح اور شادی کا بڑا پریکٹیکل کنسیپٹ ہمیں سامنے آتا ہے، بڑا ریئلسٹک، بہت پریگمیٹک اپروچ ہم دیکھتے ہیں. زندگی کو اسموتھ چلانے کے لیے بھی شادی کی جاتی ہے تاکہ گھر میں سکون ہو، انسان ایک پروڈکٹیو اور با مقصد زندگی گزار سکے، اس کا پیس آف مائنڈ، اس کا ذہنی سکون برقرار رہے. محبت اور جذبات بھی یقیناً ایک فیکٹر ہیں، کوئی حرج نہیں کہ اگر محبت کی وجہ سے شادی کی جائے، لیکن صرف یہی ایک وجہ نہیں ہے. صرف محبت کی وجہ سے شادی نہیں ہوتی، ہاں محبت کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، کوئی برائی نہیں، بہت اچھا ہے، لیکن واحد یہ ایک ریزن نہیں ہے، بلکہ بہت سے اور ایسے فیکٹرز اور بہت سی ایسی وجوہات ہیں کہ جن کے تحت پہلے بھی نکاح کیے جاتے تھے اور آج بھی نکاح کیے جاتے ہیں. بلا وجہ آئیڈیلسٹک ہو کر اور باقی ساری دوسری وجوہات کو کنڈیم کر دینا اور ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دینا، اس کی ضرورت نہیں ہے. مقصد دراصل ہے کہ شادی کے بعد زندگی خوشگوار گزرے، یہ ہے شادی کا مقصد. جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے سورہ روم میں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، نکاح کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کے پاس سکون پاؤ. اور کوئی ضروری نہیں کہ شدید عشق میں جو مبتلا ہو کر شادی کی جائے وہ باعث سکون بھی ہو. لیٹس فیس اٹ، جس کو ہم کہتے ہیں نا، ریئلسٹکلی آپ دیکھ لیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہیڈ اوور ہیلز ان لو جس میں ہو کر آپ نے کسی سے شادی کی، کیا کہ 100% گارنٹی ہے کہ زندگی بہت خوشگوار گزرے گی آپ کی؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے اس بات کی. صرف فیلسیز ہیں، خواب ہیں جو ہم نے بنا لیے ہیں، عملی زندگی سے ان باتوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور دراصل اسلام اس طرح کی خیالی اور وہمی دنیا سے نکال کر حقیقت کی دنیا میں لاتا ہے، تو یہ شوق لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا. بجائے کہ حقیقت کو دیکھیں، وہ اسلام کو برا بھلا کہنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. میرج آف کنوینئنس، فائدے کے لیے شادی کرنا، یہ مرد کے لیے بھی اچھا رہتا ہے اور عورت کے لیے بھی اچھا رہتا ہے. غزوہ احد میں حضرت عبداللہ بن جہش شہید ہوئے تھے، ان کی بیوہ حضرت زینب بنت خزیمہ ان سے احد کے ایک سال کے بعد خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا. ان کا خطاب ام المساکین تھا، بہت جنرس خاتون تھی، مدینے کے بیواؤں، مسکینوں کی، یتیموں کی دل کھول کر مدد کیا کرتی تھیں. اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں، نکاح کے 3 مہینے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا. نبی اکرم نے خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں وہ دفن ہوئی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احد کی ناکامی کا مسلمانوں کی ریپوٹیشن پر، مسلمانوں کی ساکھ پر بہت برا اثر پڑا. ظاہر ہونا ہی تھا، وہ تو بدر کے بعد دشمنوں پر جو ایک روب چھا گیا تھا مسلمانوں کا اور جو ایک ہیبت طاری ہو گئی تھی، وہ سارا کا سارا جاتا رہا. اب ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمان اپنی کھوئی ہوئی ساکھ دوبارہ حاصل کریں، اپنی کھوئی ہوئی ریپوٹیشن کو دوبارہ حاصل کریں. اس سلسلے میں ایک قدم جو نبی اکرم نے اٹھایا وہ یہ کہ جو کفار کا لشکر احد کے میدان سے واپس جا رہا تھا اس کا آپ نے پیچھا کیا. ہمراء الاسد تک آپ ان کے پیچھے گئے. اس جرأت مندانہ اقدام سے منافق اور یہودی سب حیران رہ گئے. اگر آپ ایسا نہ کرتے، آپ ابو سفیان کے لشکر کا پیچھا نہ کرتے، آگے جا کر خیال آیا تھا کفار کو کہ ہم کیوں نہ واپس مدینے کی طرف پلٹ کر چلیں اور ہم مدینے کا صفایا کر دیں، اس لیے کہ مسلمانوں کی فوج تو جس ارے میں تھی نا، تتر بتر ہوئی بھی تھی. لیکن جب ابو سفیان کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول اس کا پیچھا کر رہے ہیں، تو پھر انہوں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور مکے کی طرف چلے گئے. احد کے بعد بنو خزیمہ کا قبیلہ بنو اسد کے ساتھ مل کر مدینے پر حملے کی تیاریاں کر رہا تھا. نبی اکرم کو اس بات کی خبر ہوئی، آپ نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 150 صحابہ کا دستہ دے کر بھیجا، دشمن منتشر ہو گئے، سکیٹر ہو گئے۔ واپسی میں ابو سلمہ کو ایک زخم جو کہ احد میں لگا تھا، تو دوبارہ ان کا زخم جو ہے وہ پھوٹ نکلا اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ خالد بن سفیان حزلی مسلمانوں کے خلاف فوج جمع کر رہا تھا، اللہ کے رسول نے اس کے خلاف مہم روانہ کی، عبداللہ بن انیس نے خالد بن سفیان کو قتل کیا۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے فوری طور پر ایسے اقدامات کیے کہ کافی حد تک مسلمانوں کی جو کھوئی ہوئی ساکھ تھی وہ آہستہ آہستہ دوبارہ سے بحال ہو گئی۔ کفار سمجھئے کہ اب کوئی اتنا ایزی گیم نہیں ہے مسلمان، یہ نہیں ہے کہ اگر ایک جنگ انہوں نے ہار دی ہے اس کے بعد ان کی اسپرٹس ٹوٹ جائیں اور وہ آئندہ مقابلے کے قابل نہ رہیں۔ ثابت ہو گیا کہ نہیں، ایک عارضی چیز تھی۔ الحمدللہ مسلمانوں کا جذبہ بھی سلامت ہے اور ان کی طاقت بھی سلامت ہے۔ 9 ہجری سفر کے مہینے میں کچھ قبیلے والے مدینے آئے اور رسول اللہ سے درخواست کی کہ ان میں اسلام کی طرف رغبت پیدا ہو رہی ہے، لہذا کچھ لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے اور قرآن پڑھانے کے لیے ان کے ساتھ بھیج دیا جائے۔ کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول بھیج دیں، ان کے قبیلوں کے اندر رہیں اور ان کو قرآن پڑھائیں۔ صحیح بخاری کے مطابق آپ نے 10 افراد کو ان قبیلے والوں کے ساتھ روانہ کر دیا، حضرت عاصم بن ثابت ان کے امیر تھے۔ جب یہ صحابہ رجیع کے مقام پر پہنچے، رجیع ایک چشمے کا نام ہے، وہاں جب پہنچے تو ان کے ساتھ غداری ہوئی اور 100 تیر اندازوں کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا۔ 10 صحابہ اور 100 تیر انداز، مقابلے میں 8 صحابہ شہید ہوئے، 2 گرفتار کر لیے گئے، حضرت خبیب اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہما، اور ان دونوں کو لے جا کر مکے والوں کے ہاتھ بیچ دیا گیا۔ بدر کی جنگ میں ان دونوں نے مکے والوں کے کئی سردار قتل کیے تھے، تو بدلے کے طور پہ مکے والے ان کو چاہ رہے تھے کہ یہ ہمارے ہاتھ آئیں تو پھر ہم ان کو قتل کریں۔ حضرت خبیب جب قید میں تھے اور ان کو قتل کے لیے لے جایا جا رہا تھا، ابو سفیان نے کہا، کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے پاس ہوتے اور ہم ان کی گردن مارتے اور تم آرام سے اپنے اہل و عیال میں ہوتے؟ انہوں نے کہا، نہیں واللہ، مجھ کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے گھر والوں میں رہوں اور محمد کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے کانٹا بھی چبھنے سے تکلیف ہو۔ موت سامنے کھڑی ہے، آپ جھوٹ کیسے بولیں گے؟ آپ پرٹینڈ نہیں کر سکتے۔ یہ تھا صحابہ کی محبت کا حال، اور یہ ہے سکسیس سٹوری کے لیے ضروری چیزیں۔ جب تک اس طرح کی لائلٹی نہیں ہوگی، اسلام دوبارہ سر نہیں اٹھا سکے گا۔ مرنے سے پہلے حضرت خبیب نے 2 نفل پڑھے اور فرمایا، اگر تم یہ خیال نہ کرتے کہ میں مرنے سے گھبراتا ہوں تو میں اور نماز پڑھتا۔ اچھا، اسی میں آتا ہے کہ جب وہ قید میں تھے تو ان کے ہاتھ میں انگور کا گچھا تھا، وہ انگور کھا رہے تھے، اور مکے والے کہتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا کہ مکے میں تو کچھ نہیں پایا جاتا تھا اور انگور جیسا ڈیلیکیٹ پھل، تو آپ دیکھیں نا کہاں سے آیا، اللہ تعالیٰ جنت کے پھل ان کو کھلا رہا ہوگا۔ انہوں نے اپنی صفائی وغیرہ کرنے کے لیے اس طرح مانگا، اس طرح جانتے ہیں آپ لوگ، ریزر ٹائپ چیز جو ہوتی ہے نا، تو ان کو اس طرح دے دیا گیا کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں۔ اتنے میں ایک عورت کا بچہ ان کی گود میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب اللہ عالم کس طرح وہ قیدی بناتے تھے کہ موومنٹ اس طرح ہوا کرتی تھی۔ اب وہ عورت آئی اور اس نے دیکھا کہ خبیب کے ہاتھ میں اس طرح ہے اور میرا بیٹا ان کی گود میں بیٹھا ہے، اس کی تو ڈر کے مارے اس کا تو حال خراب ہو گیا کہ یہ تو ظاہر کنڈیمڈ قیدی ہے، اس کی تو جان ویسے ہی جا رہی ہے، اب اس کو کیا ہو سکتا ہے، سوچے کہ جاتے جاتے میں کیوں نہ 2-4 کی جان لے لوں۔ لیکن حضرت خبیب سمجھ گئے کہ وہ عورت کس بات سے ڈر رہی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو ڈرتی کہ میں تیرے بچے کو نقصان پہنچاؤں گا؟ مسلمان تو ایسے ہو نہیں سکتے کہ معصوم بچوں کو نقصان پہنچائیں، کیسے ہو سکتے ایمان والے کہ وہ اس طرح کے کام کریں۔ ان کو لے کے جایا گیا قتل کے لیے، کفار نے ان کو پیشکش کی کہ اپنے آبائی دین کی طرف لوٹ آؤ تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ آپ دیکھیں نا، آخری وقت تک کفر ٹرائی کرتا رہتا ہے، یہ ویسے میں کہتی ہوں امیزنگ بات ہے، آخری وقت تک ہی کوشش کرتے رہتے ہیں کسی طرح ہمیں کامیابی ہو جائے، کسی طرح مسلمان اسلام کو چھوڑ کر پلٹ آئیں اور لوٹ آئیں۔ لیکن حضرت خبیب نے ظاہر ہے کہ شہادت کو ترجیح دی بجائے اس کے کفر کی طرف لوٹ جائیں۔ پھر اللہ کو مخاطب کر کے کہا، اے اللہ، یہاں کوئی ایسا نہیں جو رسول اللہ کو میرا سلام پہنچائے، اللہ تو میرا سلام اپنے نبی کو پہنچا دے. نبی اکرم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، سر اٹھایا، پھر آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا، جبریل خبیب کا سلام لے کر حاضر ہوئے ہیں. کفار کے درمیان 40 لڑکے ایسے تھے جن کے باپ بدر کی جنگ میں مارے گئے تھے. کفار نے ہر لڑکے کے ہاتھ میں ایک نیزہ دے دیا اور کہا کہ تم اپنا اپنا بدلہ لے لو. وہ آتے تھے اور حضرت خبیب کو نیزوں سے مارتے رہتے تھے، یعنی کہ ٹارچر کرتے رہتے تھے، لیکن جان سے نہیں مارا ان کو، زخمی کرتے رہے. اسی طرح زخموں سے چور چور وہ ایک گھنٹے زندہ رہے اور ایک گھنٹے تک وہ مسلسل کلمہ شہادت پڑھتے رہے. اس کے بعد عقبہ بن حارث نے ان کو قتل کیا. ایک اتنی دیر کی ٹارچر، آپ دیکھیے کتنی دیر ان کو ٹارچر کیا گیا. اس کے بعد وہ شہید ہوئے. قتل سے پہلے انہوں نے اللہ سے فریاد کی، اللہ، لوگ میرے ارد گرد اکٹھے ہیں، اپنی عورتوں اور بیٹوں کو بھی لائے ہیں، تماشا بنایا ہوا تھا، میں اپنی بے بسی کا شکوا اور قتل گاہ کی آفتوں کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں. اے عرش والے، میرے خلاف دشمنوں کے جو ارادے ہیں اس پر مجھ کو صبر دے، انہوں نے مجھ کو بوٹی بوٹی کر دیا ہے، انہوں نے مجھے کفر کا اختیار دیا ہے، حالانکہ موت اس سے کمتر اور آسان ہے. کہ میں کفر میں لوٹ جاؤں، یہ تو اتنا برا ہے، اس سے تو موت آسان ہے میرے لیے. جس مہینے رجی کا واقعہ پیش آیا، اسی مہینے بیر معونہ کا واقعہ بھی پیش آیا جو رجی سے زیادہ المناک تھا. عامر بن مالک مدینے آیا، آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول نہیں کیا لیکن انکار بھی نہیں کیا، اور کہا کہ اہل نجد کے پاس کچھ لوگوں کو بھیج دیجئے جو ان کو اسلام کی دعوت دیں. رسول اللہ نے خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے اپنے صحابہ کے متعلق اہل نجد سے خطرہ ہے، میں ڈرتا ہوں کہ نقصان نہ پہنچائیں. اس شخص نے کہا کہ وہ میری امان میں ہوں گے. آپ نے بہترین 70 قاریوں کو اس کے ساتھ روانہ کیا. یہ آپ کے ہینڈ پکڈ لوگ تھے، آپ کے اپنے ٹرینڈ لوگ تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے یہ لوگ، بہترین دین کا علم رکھنے والے، اللہ کے رسول کی صحبت اٹھائے ہوئے. یہ لوگ دن میں جنگل میں لکڑیاں کاٹتے اور یہ لکڑی بیچ کر اہل صفہ کے لیے غلے کا انتظام کرتے، پڑھتے پڑھاتے، دین کی تعلیم حاصل کرتے اور رات کو عبادت کیا کرتے تھے. آپ سوچیں کتنے یونیک، کس قدر غیر معمولی یہ لوگ ہوں گے. ان لوگوں میں عامر بن فہیرہ بھی شامل تھے. یاد ہے آپ کو عامر بن فہیرہ کون تھے؟ وہ جو حضرت ابو بکر کے غلام تھے، جو بکریاں چراتے ہوئے لے جاتے تھے غار حرا میں اور بکریاں پھر واپس لے کر آتے تھے، یہ وہ. چرواہوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا درجہ دے دیا اور سردار کیسے محروم چلے گئے. جب یہ لوگ معونہ کے کنویں پر پہنچے، معونہ ایک کنویں کا نام ہے، وہاں پڑاؤ ڈالا. یہاں پر اسیہ، رکوان اور ریل، ان تین قبیلوں کو عامر بن طفیل نے صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا. انہوں نے آ کر صحابہ کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا. جواب میں انہوں نے لڑائی کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں بھی اس میں شامل تھے، حضرت حرام بن ملحان. ان کو پیچھے سے ایسا نیزہ لگا کہ جو ان کے آر پار ہو گیا. جب انہوں نے خون دیکھا تو خون لے کر اپنے چہرے پر سر پر لگایا اور کہا کہ اللہ اکبر، فستو ورب الکعبہ، اللہ اکبر، کعبہ کے رب کی قسم، میں تو کامیاب ہو گیا، میں نے تو اپنی مراد پا لی. اب آپ یہ دیکھیے، عین موت کے وقت یہ بات عام انسان نہیں کہہ سکتا. یہ تو وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے ذہن پر یہ گرفت اتنی مکمل ہو چکی ہو کہ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اس کا دھیان اپنے رب کی طرف لگا رہے، وہی ریفلیکسولی اس وقت یہ بات کہہ سکتا ہے. یہ سوچ سمجھ کر کہا ہوا جملہ نہیں ہے، کوئی پری پلان تھوڑی بولا گیا، یہ تو ریفلیکس ایکشن کے طور پر، جیسے ہم اف کہہ دیتے ہیں، اس طرح یہ انہوں نے کہا کہ فستو ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم، میں تو اپنی مراد کو پہنچ گیا. سب کے سب شہید کر دیے گئے، 70 کے 70 شہید کیے گئے. صرف کعب بن زید زخمی حالت میں لاشوں کے درمیان سے اٹھائے گئے. ان کو مردہ سمجھ کر ہی کفار نے چھوڑا ہوگا. دو صحابہ پاسی اپنے اونٹ چرا رہے تھے، انہوں نے چڑیوں کو منڈلاتے ہوئے دیکھا تو جائے واردات پر پہنچے، ان میں سے بھی ایک شہید کر دیے گئے اور عمر بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کر لیا۔ جو اللہ کا دشمن عامر بن طفیل تھا، اس نے ایک لاش کے بارے میں عمر بن امیہ سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کس کی لاش ہے؟ انہوں نے کہا یہ عامر بن فہیرہ کی لاش ہے۔ کہنے لگا جب یہ شخص قتل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ان کی لاش آسمان کی طرف اٹھائی گئی، اور میں نے دیکھا کہ آسمان اور زمین کے بیچ میں معلق رکھی گئی، سسپینڈڈ رکھی گئی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کو اٹھا کر علیین ان کا مقام دکھایا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ لاش لا کر زمین پہ رکھ دی گئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ علیین والا پورشن صحیح بخاری میں نہیں ہے، کچھ اور روایات میں آتا ہے، لیکن یہ والا حصہ کہ ان کی لاش اٹھائی گئی اور زمین آسمان کے درمیان معلق رہی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رجی اور مؤنا کے واقعات چند دن کے فاصلے سے پیش آئے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ رجی اور مؤنا دونوں کی خبریں اللہ کے رسول کو ایک ہی دن ملی۔ آپ سوچیے کیا غم آپ کو ہوا ہوگا۔ حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ جس قدر بئر مؤنا پر غمگین ہوئے، میں نے کسی اور پر آپ کو اتنا غمگین نہیں دیکھا۔ یہ 70 کے 70 آپ کے سالوں کی محنت تھے، انمول موتی تھے، جتنا بھی آپ کو دکھ ہوتا وہ کم تھا اس کے اوپر۔ نبی اکرم نے 30 دن تک فجر کی نماز میں ریل، زکوان اور اسیہ پر بد دعا کی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کا پیغام نبی اکرم کو پہنچایا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ شہداء نے جنت سے پیغام بھجوایا دنیا والوں کے لیے کہ ہماری قوم کو بتا دیجئے کہ ہم اپنے رب سے مل چکے اور وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں۔ جب یہ پیغام آپ کو ملا، اس کے بعد آپ نے ان پر بد دعا کرنی اور قنوت کہنا ترک کیا۔ احد کی جنگ کے بعد یہودیوں کی بھی شرارتیں پہلے سے بڑھ گئیں، جبکہ بدر کے بعد وہ ذرا سا دب گئے تھے۔ رجی اور مؤنا کے حادثوں کے بعد اور زیادہ ان کی ہمت بڑھی، یہاں تک کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ آپ چند مقتولوں کی دیت کے سلسلے میں بات چیت کرنے کے لیے بنو نذیر کے علاقے میں تشریف لے گئے تھے۔ بلڈ منی کی کچھ نیگوسیشنز آپ کو کرنی تھی، تو آپ بنو نذیر کے محلے میں گئے، اور وہاں جا کر ایک دیوار کے سائے میں آپ اور آپ کے ساتھی بیٹھ گئے۔ بنو نذیر نے آپ کو یہاں بٹھایا اور خود کسی کام سے روانہ ہو گئے وہاں سے۔ انہوں نے دراصل یہ چاہا تھا کہ جس دیوار کے سائے کے نیچے آپ بیٹھے ہیں وہاں اوپر چڑھ کر اور آپ پر ایک بھاری پتھر گرا دیا جائے تاکہ آپ کچل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو وارننگ دے دی اور آپ تیزی سے اٹھ کر مدینے کی طرف چل دیے۔ آپ نے اس غداری پر بنو نذیر کو 10 دن کی مہلت دی کہ وہ مدینے سے نکل جائیں ورنہ ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اسی کے یہ صریحاً جو معاہدہ کیا گیا تھا اس کے بالکل خلاف تھا، یہ سارا کام کر رہے تھے، اور اس طرح ٹریزن اور غداری کو تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ تو ان کو یہ کہا گیا کہ تم لوگ 10 دن میں یہاں سے نکل جاؤ، اور جو سامان اپنا تم لے جا سکتے ہو سامان لے کر چلے جاؤ۔ بنو نذیر کے لوگ اپنا ساز و سامان باندھنے لگے۔ عبداللہ بن ابئی نے ان کو پیغام بھیجا کہ اپنی جگہ ڈٹے رہو۔ منافقوں کا تو یہی کام ہوتا ہے، ہمیشہ کفار کی طرف اور اسلام دشمن عناصر ہی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ عبداللہ بن ابئی نے کہا کہ میرے پاس 200 جنگ کے قابل مرد ہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے، بنو قریظہ اور بنو قطفان تمہارے حلیف ہیں، وہ بھی تمہاری مدد کو آئیں گے، اور اگر تم نکالی ہی گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ یہ پیغام سن کر بنو نذیر اپنی جگہ جم گئے۔ ان کا جو سردار تھا خوی بن اختب، اس کو یقین تھا کہ واقعی منافق اس کی مدد کو آ جائیں گے، لہذا انہوں نے مسلمانوں کو پیغام بھجوا دیا کہ تم کو جو کرنا ہے تم کر لو، ہم تو یہاں سے نکلنے والے نہیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کا یہ پیغام ملا تو مدینہ کا انتظام آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا اور بنو نذیر کی طرف پیش قدمی کی۔ بنو نذیر قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے، ان کے اپنے قلعے اپنی گھڑیاں ہوا کرتی تھیں، اور وہاں سے انہوں نے تیر اور پتھر مسلمانوں پر برسانے شروع کرے۔ اچھا مسلمانوں کے اور ان کے درمیان کچھ کھجوروں کے باغات تھے، اب وہ کھجوروں کے باغ ان کی ایڈوانٹیج کا کام دے رہے تھے، یعنی کہ یہودیوں کی، ان کو فائدہ ہو رہا تھا کہ وہ تو مسلمانوں پر حملہ کر بھی سکتے تھے اور مسلمانوں کو دیکھ سکتے تھے، لیکن مسلمانوں کے لیے مشکل ہو رہا تھا، وہ بنو نذیر کے خلاف ایکشن نہیں لے پا رہے تھے صحیح طریقے سے، اس لیے کہ بیچ میں کھجور کے باغات تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کے درختوں کو کاٹنے کا حکم دیا۔ بنو نذیر مدد کا انتظار کرتے رہے، لیکن بنو قریظہ الگ رہے، عبداللہ بن ابی نے وعدے کی خلاف ورزی کی، بنو غطفان بھی مدد کو نہ آئے۔ تو کچھ دن محاصرہ رکھنے کے بعد ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور انہوں نے رسول اللہ کو پیغام بھجوایا کہ ہم مدینے سے نکلنے کو تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا اسلحہ کے علاوہ جتنا ساز و سامان تم لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ اس پر انہوں نے اپنا سارا سامان 600 اونٹوں پر لادا، یہاں تک کہ اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں تک اکھاڑ کر وہ لے گئے۔ مدینے سے نکل کر خوی بن اختب خیبر کی طرف جا کر بس گیا، اور یہودیوں کی ایک جماعت شام کی طرف سیریا کی طرف چلی گئی اور وہاں جا کر بس گئی۔ اس موقع پر سورہ حشر نازل ہوئی اور اس صورتحال پر تبصرہ سورہ حشر میں موجود ہے۔ بنو نذیر کے باغات اور جو ان کی زمین مسلمانوں کے ہاتھ آئی، اس میں کوئی ایکٹیو جنگ تو نہیں ہوئی تھی، یعنی کہ باقاعدہ فوج کشی تو نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک محاصرہ ہوا تھا، اور محاصرے کے نتیجے میں بنو نذیر کے باغات اور زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے۔ تو لہٰذا یہ جو مال ہاتھ آیا، یہ مال غنیمت کی کیٹیگری میں نہیں گیا کہ جو کہ پانچ حصوں میں تقسیم ہوتا اور اس کا خمس اللہ اور رسول کے لیے نکالا جاتا، بلکہ اس کو ایک الگ نام دیا گیا، وہ ہے مال فے۔ یہ مال فے قرار پایا اور اس کے احکامات مال غنیمت سے مختلف ہیں، اور اس کا بھی بیان سورہ حشر میں موجود ہے۔ اس مال میں نبی اکرم کو اختیار تھا کہ جس طرح چاہیں آپ اس مال کو استعمال کریں، یعنی کہ جو مال غنیمت کے خمس کا استعمال ہوتا تھا، وہ مال فے سارے کا سارا اسی طرح استعمال ہوتا تھا۔ آپ نے مہاجرین میں اس مال کو تقسیم کیا، اس لیے کہ وہ ابھی تک انصار پر ڈیپینڈنٹ تھے، ایک بوجھ تھے، تو انصار کا بھی فائدہ اسی میں تھا کہ مہاجرین انڈیپینڈنٹ ہو جائیں، اور مہاجروں کا بھی اس میں فائدہ تھا۔ اور یہ کام آپ نے انصار اور مہاجرین کے سلام مشورے سے کیا، سب کا جب اس بات پر اتفاق ہو گیا تو پھر آپ نے اس فیصلے پر عمل کیا۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ نے اپنے لیے رکھا، اس ازواج کا سال بھر کا آپ خرچہ نکالا کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کا اب گھرانہ بڑھتا چلا جا رہا تھا، آپ کی بیویاں تعداد میں زیادہ ہو گئی تھیں، ان کے نانفقے کی ذمہ داری آپ ہی کے اوپر تھی۔ حضرت ابن عباس سورہ حشر کو سورہ بنی نذیر کہتے تھے، کہ یہ تو اتنی ہی ان کے بارے میں ہے۔ شوال 4 ہجری میں آپ نے ابو سلمہ کی بیوہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا۔ نکاح کا پیغام سن کر انہوں نے نبی اکرم سے فرمایا کہ میری عمر 30 سال ہو چکی ہے، اور کہا کہ میرے بچے ہیں اور میری طبیعت میں رقابت بہت زیادہ ہے، انوی ہے اور جیلیسی ہے۔ مراد ان کی یہ تھی کہ اتنی ساری بیویوں کے ساتھ میرا گزارا کیسے ہوگا۔ ان کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ جہاں تک عمر کا تعلق ہے تو میں تم سے بڑا ہوں، بچوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو میں تمہارے بچوں کا خیال رکھوں گا، اور رقابت کہ تم نے جو بات کی تو اس کے لیے میں اللہ سے دعا کروں گا کہ رقابت تمہارے دل سے نکل جائے یا کم از کم کم ہو جائے۔ نکاح کے بعد وہ زینب بنت خزیمہ کے گھر میں لائی گئیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ زینب بنت خزیمہ سے اللہ کے رسول نے نکاح کیا تھا، پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب پھر ہم ایک بات دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے پس منظر میں، کہ اس طرح تو ہم کبھی اپنی بیٹی کو رخصت کر کے ایسے گھر میں نہ بھیجیں۔ ہمیں ہمیشہ وہم رہے کہ اوہو یہاں تو ایک مر گئی تھی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ گھر ہی منحوس ہو گیا، نعوذ باللہ۔ تو اسلام میں اس طرح کے توہمات کی اور وہموں کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ گھر تھا، حجرہ، گھر کیا، یعنی کہ حجرہ تھا، ایک کمرہ تھا، وہ خالی تھا، تو آپ رخصت کرا کے ام سلمہ کو وہاں لے گئے، اور بہت اچھا بسی اس گھر کے اندر، خوش رہی، بہت سخی خاتون تھی، کوئی سائل ان کے گھر سے کبھی خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ کچھ بھی گھر میں نہیں ہوتا تو کنیز سے کہتی تھی کہ ایک کھجور اس کے ہاتھ پہ رکھ دو۔ فہم میں اور ذہانت میں حضرت عائشہ کے بعد ان کا نمبر 2 آتا ہے، ام سلمہ کا۔ ان سے 378 احادیث مروی ہیں۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ ام سلمہ کے فتووں کو جمع کریں تو ایک چھوٹی سی کتاب تیار ہو جائے. فتویٰ دینے کے لیے تو ذہانت اور علم چاہیے ہوتا ہے, وہ سب ان کے پاس وافر مقدار میں موجود تھا. قرآن کی قرأت بہت عمدہ کرتی تھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر کیا کرتی تھیں, انہیں سے ملتا جلتا انداز تھا. 63 ہجری یعنی کہ 63 ہجری میں 84 سال کی عمر میں 84 ایئرز کی ایج میں ان کا انتقال ہوا. سن 5 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان میں ایک مسئلہ کھڑا ہوا. آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے کا نکاح اپنی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب بنت جہش سے کیا تھا. قریش کے بہت اعلیٰ خاندان سے تھی, جبکہ حضرت زید بن حارثہ وہ بہرحال غلام تھے. حالانکہ ان کا اپنا خاندان اعلیٰ خاندان تھا, لیکن جس حال میں وہ مکے میں پائے جاتے تھے وہ تو غلام کی حیثیت ہی سے تھے, اور جو بھی اس زمانے کا کلاس سسٹم تھا اسلام نے اس کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے غلام سے اپنی پھوپھیزاد بہن کا نکاح کرنا ایک بہت پروگریسو سٹیپ تھا. اس زمانے کا حالات دیکھیں اور آپ اس قدم کو دیکھیں, یعنی کہ آپ نے اپنی طرف سے تو بھرپور کوشش کی کہ کلاس ڈفرنس مٹا دیا جائے, اور بات وہی رہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا تو وہی ہے جو کہ تقوی والا ہے. یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ بہت زیادہ اگر کلاس کا اور طبقات کا فرق ہو تو عورت اور مرد کا گزارا بہرحال مشکل ہو جاتا ہے, خاص طور پہ اس کیس میں جبکہ عورت بہت اعلیٰ خاندان کی ہو اور مرد ذرا کم حیثیت کا ہو. وہ اس کو وہ شوہر والا مقام نہیں دینے پاتی, وہ عزت اور وہ مرتبہ اس کی نظروں میں نہیں آنے پاتا. اور یہی بات ہوئی یہاں پر. حضرت زینب بذات خود انتہائی نیک خاتون, حضرت زید خود انتہائی پاک باز, لیکن آپس میں نہیں بنی. ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ دو بہترین لوگ ہوتے ہیں لیکن ایز اے ہسبینڈ اینڈ وائف ساتھ نہیں رہ پاتے. تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ تبصرے کیے جائیں اور ایک کا قصور نکال کر ہی چھوڑا جائے. ہم جب کوئی طلاق کا واقعہ اپنے معاشرے میں سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا کیا ہوا, کیا ہوا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. بعض دفعہ کسی کی غلطی ہوتی بھی ہے اور بعض دفعہ نہیں ہوتی کسی کی غلطی, آپس میں گزارا نہیں ہوتا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس معاملے کی اتنی کھوج کریت کی جائے اور ایک نہ ایک فریق کو قصوروار نکال کر ہی چھوڑا جائے, اور پھر ہر ایک سائیڈ اپنی اپنی کہانی سناتی ہے. یہ تو ہوتا ہی ہے, لڑکے والے جو ہوں گے وہ لڑکی میں 10 عیب نکالتے ہیں, اور جو لڑکی کے خاندان والے ہوتے ہیں وہ لڑکے میں 10 عیب نکالتے ہیں. بدمزگی ہوتی ہے, مزید دل پھٹتے ہیں, اور فائدہ کچھ نہیں ان ساری باتوں کا. تو یہی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اچھے دو لوگ, انتہائی نیک, لیکن ذہنی طور پر قبول نہ کر پائی حضرت زینب حضرت زید کو. حضرت زید ان کی شکایت آ کر حضور سے کرتے تھے, آپ ان کو صبر کی تلقین فرماتے. اچھا, آج کل ہم ان غلاموں کی ذہنیت نہیں سمجھ سکتے. آج کل کے نوکروں کی طرح غلام نہیں ہوتے تھے, ان کا تو اتنے دبے ہوئے ہوتے تھے کہ وہ گھر کی مالکن کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا ان کے لیے بہت بڑی بات ہوا کرتی تھی. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت زید کہا کرتے تھے حضرت زینب کے بارے میں کہ مجھے تو اتنا ڈر لگتا ہے ان سے کہ میں ان کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. تو آگے بیوی والی ڈیمانڈز کیا کر سکتے ہوں گے ان سے, یا یہ کیسے کہہ سکتے ہوں گے کہ میرا کھانا کدھر ہے یا میرے کپڑے کدھر ہیں. اس لیے کو تو غلام تھے, ان کو آرڈر لینے کی عادت تھی, ان کو آرڈر دینے کی عادت نہیں تھی یا ڈیمانڈ کرنے کی عادت نہیں تھی. اور ان کا اپنا ایک روب ہوگا, ظاہر ہے ایرسٹوکریسی کا اپنا ایک روب ہوتا ہے نا, ان کا ایک مینرزم ہوتا ہے. حسین بھی تھیں, حسن کا اپنا ایک روب ہوتا ہے, اور جو ان کا اٹھنا بیٹھنا تو ان کی ہمت ہی نہ پڑتی ہوگی کہ ان سے کوئی بیوی والی ڈیمانڈ کریں. بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے کہتے تھے کہ زینب مجھ سے زبان دراز کرتی ہیں, مجھے جواب دے دیتی ہیں, لیکن اللہ کے رسول ان کو صبر کی تلقین فرماتے, طلاق دینے سے باز رکھتے. اسی عرصے میں قرآن میں حکم آ گیا کہ اسلام میں متبنا کی کوئی حیثیت نہیں. متبنا سے مراد ہے اڈاپٹڈ بچوں کی, لے پالک بچوں کی اب کوئی حیثیت نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے زید بن حارثہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا اور ان کا نام زید بن محمد مشہور تھا. جب یہ آیات نازل ہو گئیں تو پھر آپ نے اپنا نام واپس لے لیا اور وہ پھر سے زید بن حارثہ کہلانے لگے. بہرحال کچھ عرصے یہ شادی چلتی رہی, لیکن نہ حضرت زید خوش تھے اور نہ حضرت زینب خوش تھی. اور جو شادی کا بیسک مقصد ہے کہ ایک گھر میں پرسکون فضا قائم ہو, وہ مقصد حل نہیں ہو رہا تھا. تو اسلام کوئی اتنا تنگ مذہب نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں کہے کہ بس گزارا کرنا ہی ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ میرجز آر میڈ ان ہیونز, بس ایک دفعہ ہو گئی تو ہو گئی ہمیشہ کے لیے. نہیں, طلاق انتہائی ناپسندیدہ تو ہے لیکن اس کی بہرحال گنجائش رکھی گئی ہے. آخر کار حضرت زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اس زمانے میں منہ بولے بیٹے کی بیوی بالکل سگی بہو کی طرح سمجھی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ اس جاہلیت کی رسم کو توڑنا چاہتا تھا. اتنی یہ رسم راسخ تھی کہ اس کے خلاف کوئی عام صحابی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے. کسی اور صحابی سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ تم اپنی منہ بولی بہو سے شادی کرو. اتنا نازک معاملہ تھا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کیا گیا اللہ کی طرف سے کہ اب آپ کو زینب سے شادی کرنی ہے. ہم بعض سیرت کی کتابوں میں کچھ ایسی روایات پڑھتے ہیں جو کہ نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہے اور نہ حضرت زینب بنت جہش جیسی پاک باز خاتون کی شایان شان ہے. قصے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ ملنے کے لیے گئے, حضرت زید گھر پہ نہیں تھے اور سامنے حضرت زینب کو دیکھا اور ان کا حسن آپ کو ایک دم بھا گیا, نعوذ باللہ. پھر انہوں نے اس وقت پردہ نہیں کیا ہوا تھا وغیرہ وغیرہ. سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت زینب کوئی اجنبی خاتون نہیں تھی, بچپن سے حضور کے سامنے پلی بڑھی تھی, آپ تو ہمیشہ سے ان کو دیکھتے آئے تھے. اور پردے کے احکامات تو ابھی نازل ہی نہیں ہوئے تھے, وہ تبھی ہم دیکھیں گے کہ حضرت زینب کے نکاح کے بعد نازل ہوئے. تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ ایک دم سے جس لڑکی کو دیکھ رہے ہیں اور خود جس کی شادی کی ہے انہوں نے اپنے منہ بولے بیٹے سے, ایک دم نعوذ باللہ اس کا حسن ایسا بھا جائے. یہ قصے کہانیاں کچھ ادھر ادھر سے آ کر اور بعض دفعہ کچھ مسلمان مفسرین اور مسلمان سیرت نگار بھی ایسے واقعات بیان کر جاتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. بلکہ قرآن تو یہی بات کہتا ہے, تم اس شخص سے کہتے تھے کہ اللہ سے ڈر اور اپنی بیوی کو پکڑ کے رکھ. سورہ عذاب میں اس کے بارے میں آیات آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کریں. فرمایا, فلما قضى زید منها وطرا زوجناها, کہا اور جب زید کو اس کی ضرورت نہ رہی تو ہم نے اسے آپ کے نکاح میں دے دیا. حضرت زینب کے نکاح کے ذریعے ایک جاہلیت کی رسم توڑی گئی. اسی موقع پر حجاب کی آیات نازل ہوئی جو سورہ عذاب میں موجود ہیں, اور پردے کا رواج مسلمان معاشرے میں ہوا. اللہ تعالیٰ نے خود ان کا نکاح وحی کے ذریعے سے کیا اور وہ اپنی فضیلت باقی ازواج پر جتایا کرتی تھیں. اس معاملے میں وہ کہتی تھیں کہ تمہارا نکاح تمہارے والدین نے کیا اور میرا نکاح تو خود اللہ نے کیا ہے. حضرت عائشہ سے خاص طور پر ان کا مقابلہ رہتا تھا, اس لیے کہ حسن میں اور علم میں اور خاندان اور وجاہت سب میں ان کا ٹکراؤ جو تھا وہ حضرت زینب ہی سے ہوتا تھا. اس کے باوجود آپ ان کی ایمانداری دیکھیں کہ سوکناپا اپنی جگہ ہے, اور ظاہر تھوڑی بہت رقابت تو اس کے اندر بالکل نیچرل ہے. آج ہم سوکن نہیں دیکھتے لیکن ہم گھروں کے اندر جٹھانیاں دیورانیاں دیکھتے ہیں, ان میں آپس میں کمپٹیشن بعض دفعہ شروع ہو جاتا ہے. اگر امیچورٹی ہے تو کمپیٹ کرنے لگتی ہیں ایک دوسرے سے. کہاں یہ کہ ایک ہی شوہر کی توجہ کے بارے میں کمپٹیشن رہے. لیکن اس کے باوجود کبھی ازواج نے ایک دوسرے کے بارے میں کوئی برا لفظ نہیں کہا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, میں نے دین کے معاملے میں زینب سے بہتر عورت نہیں دیکھی. دل کھول کر ایک دوسرے کی تعریف کرتے تھے اور آپس میں دوستیاں بھی بہت تھیں اور بہناپا بھی کافی تھا. سن 4 ہجری یا بعض روایات کے مطابق سن 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا. مشرکین عرب 10,000 کا لشکر لے کر مدینے کی طرف چڑھائے. جبکہ مدینے کی اپنی آبادی کا حال یہ تھا کہ بچے بڑے بوڑھے سب ملا کر بھی 10,000 نہیں بنتے تھے. اب سوچیں کہ آبادی اتنی نہ ہو اور اتنا بڑا لشکر جو ہے اسی حساب سے چڑھ آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً شورا بلوائی, صحابہ سے آپ نے مشورہ کیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ باہر نکل کر مقابلہ کرنے کے بجائے خندق کھود دی جائے, ایک ٹرنچ کھود دیں. اور یہ طریقہ پہلے عرب میں معروف نہیں تھا, اجنبی تھا ان کے لیے, یہ اہل فارس کا طریقہ تھا. اس سے ایک اور بہت اہم بات پتہ چلتی ہے ہمیں, کوئی دنیاوی فائدے کے لیے کفار کا علم حاصل کر لینا یا ان کے طور طریقوں پہ عمل کر لینا یہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا جس سے ہم حدیث پڑھتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے وہ اسی قوم کا ہو جاتا ہے. اس کو اپنے کنٹیکسٹ میں رکھنے کی ضرورت ہے. مشابہت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے وار ٹیکٹکس اگر استعمال کر رہے ہیں تو آپ ان جیسے ہو گئے. جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ٹینکس ہیں یا جو بھی لیٹسٹ ویپنز ہیں، میزائلز ہیں، سب کچھ ہیں، یہ سارے اہل کفر کے بنائے ہوئے ہیں. تو آج ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم ان کے ویپنز استعمال ہی نہیں کرتے اور ہم تو تیر سے اور تلوار ہی سے لڑیں گے، ایسی بات نہیں ہے. جو شباہت کی بات کی گئی ہے حدیث کے اندر وہ ہے کہ ان کے رہن سہن، ان کے طور طریقوں کی تم پیروی مت کرو، ان کی آئیڈیالوجی کو فالو مت کرو. سلمان فارسی نے جب یہ مشورہ دیا تو آپ نے اس کو قبول کیا. ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا گیا. رسول اللہ سب کے ساتھ تھے. سخت سردی کا زمانہ تھا اور کھانے کی بہت قلت تھی. سردی میں ویسے بھوک زیادہ لگتی ہے انسان کو. ایک تو سردی، اوپر سے کھانے کی کمی، اور پھر یہ اتنی سخت مشقت، خندق کھودنا، آخر اتنی بڑی خندق کا کھودنا. ایک دن آپ صبح نکلے تو مہاجرین اور انصار سخت سردی میں صبح خندق کھود رہے تھے. جب آپ نے مسلمانوں کی مشقت، ان کی تکلیف دیکھی تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اے ہمارے رب، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، انصار اور مہاجرین کو بخش دے. اس پر صحابہ نے کہا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیعت کی ہے محمد سے، جب تک ہم باقی ہیں ہم جہاد کرتے رہیں گے. یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ ان کی اسپرٹس نہیں ٹوٹتی،